أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في موقف كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات الله عليه وسلم.
رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم، لا يبقى من القرآن الا رسم رسم الخط باقی رہے گا. قرآن کی تعلیمات محو ہو جائیں گی, تفسیر محو ہو جائے گی, ہدایت محو ہو جائے گی. ولا يبقى من الاسلام الا اسمو, اور اسلام میں کیا بچے گا؟ فقط نام باقی رہے گا, فقط نام باقی رہے گا. اسلام 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 کی تعلیمات کیا ہیں؟ اسلام کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ سب ختم ہو جائے کیا بچے گا؟ فقط نام. یسمون به, وہ لوگ نام تو رکھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں, نام رکھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن کیا ہوگا؟ ان کے یہاں کوئی مسلمان نہیں پایا جائے گا. اللہ اکبر, کوئی مسلمان نہیں پایا جائے گا. نام رکھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں, میرا نام محمد ہے, اس کا نام مثلا سلمان ہے, اس کا نام زید ہے, اس کا نام بکر ہے, اس کا نام علی ہے, اس کا نام فلاں ہے, اس کا نام فلاں ہے. مسلمان اپنے آپ کو کہلائیں گے لیکن وہ مسلمانیت سے کوسوں دور ہوں. اللہ اکبر. ظاہر عجیب غیب کی خبر دی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کب خبر دے رہے ہیں؟ اپنی حیات میں, اپنی زندگی میں رسول اللہ خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو قرآن فقط رسم الخط باقی رہے گا, اسلام فقط نام کا رہے گا, مسلمان فقط نام کا کہلائے گا, باقی کچھ نہیں بچے. تو ذرا بھی آپ دیکھیں کہ دیکھیں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے چند مظاہر ہیں. اسلام جس سے پہچانا جاتا ہے نا, اسلامی معاشرے میں اسلام کیسے پہچانا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پہچانوانے کے لیے چار مرحلے طے کی, چار مرحلے طے کی. سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے کہ جس سے اسلام پہچانا جاتا ہے؟ رسول اللہ نے اپنی تبلیغ کے ابتدائی ایام میں رسول اللہ نے پہلے جو اسلامی اصطلاحات ہیں, شریعت کی اصطلاحات ہیں, انہیں لوگوں تک پہنچایا ہے, انہیں لوگوں تک پہنچایا. جیسے الصلاۃ یعنی نماز, الصلاۃ نماز, نماز کا معنی تھا دعا, توجہ نہیں بھائی, نماز کا معنی تھا دعا. ڈکشنری کے اندر, لغت کے اندر رسول اللہ نے اسلامی شریعت کا ایک رکن کے طور پر نماز کو پہچانوایا کہ نماز جو آج تک عربی زبان میں فقط دعا کے معنی میں آتا تھا, اب نماز فقط یہ نہیں ہے بلکہ مخصوص اعمال اور افعال کا نام ہے, جس میں رکوع بھی ہے, جس میں سجدہ بھی ہے, جس میں قیام بھی ہے, جس میں قنوت بھی ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. لہذا سب سے پہلا کیا کام کیا کہ اسم سمجھایا. وضو کیا ہے؟ لغت میں پاکیزگی کو کہتے ہیں, صاف کرنے کو کہتے ہیں, لیکن جب اسلام کی تبلیغ شروع کی ہے تو وضو ایک خاص معنوں میں, ایک خاص اصطلاح, اسلامی شریعت کی اصطلاح کے طور پر مسلمانوں کو سمجھایا, پہچانوایا کہ وضو مقدمہ ہے نماز کا. چہرہ دھوتے ہیں, نیت کرتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں, سر کا مسا کرتے ہیں, پاؤں کا مسا کرتے ہیں, یہ وضو ہوتا ہے. حج سمجھایا, حج کیا ہے؟ حج یعنی قصد کرنا, حج کے مخصوص اعمال, حج کے مخصوص اعمال سمجھائے. کہ پہلے قصد کرنے کو، نیت کرنے کو، ارادہ کرنے کو حج کہا جاتا تھا، لیکن اب اسلام آنے کے بعد اسلام حج اس طرح کے اعمال کا مجموعہ ہے. روزہ یعنی صوم، صوم کیا ہے؟ صوم ایک مخصوص عمل، عمل واجب ہے کہ جو 30 دن ماہ مبارک رمضان کے روزے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ نے سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے اعزاز گرامی؟ اسلام کو پہچانوایا اسلامی اصطلاحات کے ذریعے سے، ناموں کے ذریعے سے. تو یہ ہوا وجود اسمی، اسلام کی شناخت وجود اسمی کے ذریعے سے، ناموں کے ذریعے سے. اور دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ، دوسرا مرحلہ اسلام کو سمجھانے کا وہ یہ ہے کہ نہ صرف اسم کو سمجھایا بلکہ اسم کے ساتھ ساتھ معانی اور مفہوم اور فلسفے کو بھی سمجھایا کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو نماز کیوں پڑھنی ہے، نماز کا فائدہ کیا ہے، نماز بندے کو کہاں تک لے کر جاتی ہے، نماز عمود الدین ہے، دین کا ستون ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز پڑھنے والا اللہ کے حضور میں جب کھڑا ہوتا ہے اور جب خدا کو سجدہ کرتا ہے اللہ اس کے اندر اتنی طاقت عطا کر دیتا ہے کہ اے خدا کو سجدہ کرنے کی وجہ سے پھر کسی اور جھوٹے خدا کو سجدہ نہیں کرتا. یہ ہے نماز، یہ مفاہیم سمجھائی، حج کا مفہوم سمجھایا کہ حج فقط خانہ کعبہ کا طواف کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اپنے عجز، اپنی ناتوانی اور اپنے فقر کا اعلان کرنا ہے. خدایا تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، اے خدا تیری توحید کے گرد چکر لگا رہے ہیں. خدایا یہ حج انسان کو کیا کرتا ہے؟ یہ حج انسان کو پاک کرتا ہے. ایک حاجی حج کرنے سے پہلے دنیا کی آلودگیوں میں ملوث ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن جب حج کر کے آتا ہے اللہ اسے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی تازہ تازہ شکم مادر سے باہر آیا ہے. تو زان محترم یہ ہے حج، اور اسی طرح سے باقی سارے امور، مفاہیم سمجھائے، فلسفہ سمجھایا کہ یہ وضو کیوں کرنا ہے، نماز کیوں پڑھنی ہے. یہ جو نام ہے اس کا ایک مفہوم ہے، فلسفہ ہے، مقاصد ہے، اس کے اعلیٰ عرفانی مقاصد ہیں. ہر ہر عمل ایک الگ اثر رکھتا ہے انسان کی زندگی پر، انسان کو کیسے کمال تک لے کر جاتا ہے. یہ سمجھایا ابو ذر کو، سلمان کو، مقداد کو، اسی طرح سے دیگر جو اصحاب رسول تھے ان سب کو سمجھایا. لہذا نہ صرف اسم کو جانتے تھے بلکہ اصحاب مفہوم، فلسفے اور معنی کو بھی جانتے تھے کہ یہ اصطلاح کیوں بنائی گئی، کیوں شریعت کے اندر اسے بیان کیا گیا. ایک دم درود بھیجیے محمد. تو ذرا محترم تیسرا درجہ کیا ہے جس سے اسلام پہچانا جاتا ہے؟ ایک اسم ہو گیا، دوسرا اس کا مفہوم و فلسفہ ہو گیا، تیسرا آپ کہہ لو وجود عملی. توجہ ہے نا، وجود عملی. وجود عملی کیا ہے؟ یعنی اسم جان کر، اصطلاح جان کر، اس کا مفہوم اور فلسفہ جان کر، اب فقط جان کر گھر نہیں چلے جانا بھائی کہ نماز کا پتہ چل گیا بھائی معراج مومن ہے، عمود الدین ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے. اب کیا ہو گیا؟ بڑا علم حاصل ہو گیا، گھر چلے بھائی. نہیں، گھر نہیں جانا. یہ جو اسم بتایا گیا، اصطلاح بتائی گئی، مفہوم اور فلسفہ سمجھایا گیا، معانی اور مطالب بیان کیے گئے، یہ گھر جانے کے لیے نہیں ہے، اب نماز پڑھنی بھی ہے، روزہ رکھنا بھی ہے، حج کرنا بھی ہے، اور جہاد کے لیے میدان قتال میں اترنا بھی ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ فقط علم حاصل کرو، لوگوں کو درس ہو، عمل کرنے کے لیے، اسلام عمل کا نام ہے۔ لہذا جانے گرامی آپ دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب جو اصطلاح بیان کرتے تھے، جو معارف بیان کرتے تھے، رسول اللہ کے تمام اصحاب اس پر عمل کرتے تھے۔ اور کیا رسول اللہ مستثنا تھے کہ بھائی کہیں اقیم الصلاۃ، مومنین مسلمان کلمہ گو تم لوگ نماز پڑھو، میرے اوپر تو واجب نہیں، تم لوگ روزہ رکھو، نعوذ باللہ میرے اوپر تو واجب نہیں؟ نہیں، سب سے پہلے رسول خود عمل کر کے دکھاتے تھے کہ دیکھو ایسے پڑھو، پھر دوسروں کو کہتے تھے۔ تو جیسے نماز عام مسلمان کے اوپر فرض ہے، رسول اللہ پر بھی فرض ہے، آئمہ اطہار علیہ السلام پر بھی فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اسوہ ہیں، وہ تو نمونہ ہیں، وہ تو آئیڈیل ہیں، لوگ انہی کو دیکھ کر تو اسی طرح کا عمل انجام دیں گے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ عجیب ہے جانے گرامی، عجیب ہے، لمحہ فکریہ ہے عالم اسلام کے لیے کہ وہ مسلمان کہ جو صبح شام رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا، وضو کرتے ہوئے دیکھتا تھا، اس کے باوجود آج اس بات میں اختلاف ہے کہ ہاتھ کھول کے پڑھے، ہاتھ باندھ کے پڑھے، ناف کے نیچے ہاتھ رکھے یا ناف کے اوپر ہاتھ رکھے۔ اس سے بڑا المیہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کم از کم پانچ دفعہ تو لوگ رسول اللہ کو دیکھتے ہوں گے نا نماز پڑھتے، ہاں پانچ دفعہ تو دیکھتے تھے نا، باقی مستحبات اور نوافل اپنی جگہ پر۔ رسول اللہ کو کئی دفعہ وضو کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور وضو کو بڑے بغور دیکھتے تھے، اور جب رسول وضو کرتے تھے ان کے برابر میں بیٹھ کر انتظار کرتے تھے کہ جو پانی بچے گا اس سے تبرک حاصل کریں گے۔ اس قدر غور غور سے وضو کرتے ہوئے دیکھتے تھے رسول کو۔ لیکن افسوس کی بات ہے، پھر جھگڑا آ گیا کہ بھائی پاؤں دھونے چاہیے یا پاؤں کو بس مسا کرنا چاہیے۔ افسوس کے ساتھ جانے گرامی، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جسے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاتی زمان علی امتی لا یبقى من الاسلام الا اسمو، ایک زمانہ آئے گا میری امت میں کہ جب مجھے وضو کرتے ہوئے دیکھتے تھے درود بھیجے محمد والے محمد پر،
بر دیگر صلوات۔
حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔
اللہم صلی علی
محمد۔
گلا بھی خراب ہو رہا ہے اور میں ایسے ہی پڑھ دیتا ہوں۔ تمام مومنین کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھے محمد والے محمد۔
The تمام علماء حق مراجع کرام مستجد آغا عبداللہ سستانی رہبر محترم سید علی خامنائی کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات.
اگر آگے آ جائیں چل پڑا ادھر درود بھیجے محمد والے محمد پر. اس مائک کی سلامتی کے لیے بھی صلوات پڑھے محمد والے. توجہ ہے نا سامعین کہ رسول اللہ نے اسی طرح اشارہ کیا تھا کہ لا یبقی من الاسلام الا اسمہ. میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اسلام میں نام کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا, صرف اسم بچے گا, مسلمان نام کے ہوں گے. اور رسول اللہ نے یہ بھی تو فرمایا تھا نا, یاد ہے نا آپ کو یہ حدیث شیعہ سنی سب نے لکھی اور سب دعوے دار ہیں اس حدیث کے کہ بھائی ہم اس کے مصداق. رسول اللہ نے فرمایا تھا جیسے بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے تھے اسی طرح سے میری امت کے 72 نہیں 73 فرقے ہوں, 73 فرقے ہوں. اور ہر فرقہ کہے گا کہ ہم جنتی ہیں, دوسرا دوزخی ہے. لیکن یاد رکھنا ان 73 فرقوں میں سے فقط ایک جنتی ہوگا, باقی 72 جہنمی ہوں گے. زنگرہ بھی کتنا واضح ہے کہ دین کے اندر تحریف کا پیغام رسول اللہ نے بڑے واضح طور پر امت کو دے دیا تھا, بڑے واضح طور پر دے دیا تھا. تو زنگرامی یہ ایک مرحلہ تھا کہ شخصیت اسلامی کریٹ کرنا. شخصیت اسلامی تھی کہ جب اسم جان گئے, فلسفہ جان گئے, معنی و مفاہیم جان گئے, اب اس پر عمل کرنے لگے. جب عمل کرنے لگے صاحب کردار بنے, پھر اللہ کے رسول نے انہیں تبلیغ کے لیے بھیجا. تبلیغ کرنے جاتے تھے, اسلام پھیلانے جاتے تھے. لوگ سلمان کو دیکھ کر, ابو ذر کو دیکھ کر, صحابہ کرام کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے تھے, جعفر طیار کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے تھے. ایسا کردار, ایسی شخصیت, ایسی معنویت, یہ ایک مرحلہ تھا جان گرامی. ایک آخری مرحلہ کیا تھا جس سے اسلام پہچانا جائے, یعنی شخصیات اسلامی اسلام کی پہچان کا ذریعہ تھا. اسی طرح سے ایک آخری مرحلہ تھا جو اپنے عروج کا مرحلہ تھا, وہ یہ کہ جب اسم جان گئے, مفہوم جان گئے, جب شخصیات اسلامی کریٹ ہو گئی, جب اعلی ظرف لوگ رسول اللہ نے کریٹ کر دیے, اب انفرادی طور پر فقط دین پر عمل نہیں کرنا بلکہ اب اسلامی معاشرے کی تشکیل دی جائے گی, اب اسلامی حکومت کی تشکیل دی جائے گی. یہ آخری مرحلہ تھا جو اپنے پیک کا مرحلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے زمانے میں, مکی دور میں یہ تینوں مراحل حل کیے, اسم اور فلسفہ معنی اور تیسرا شخصیت اسلامی. لیکن مدینے کے اندر چوتھا مرحلہ بھی, اس کا بھی, اس کی بھی امپلیمنٹیشن کی. مدینے میں اسلامی حکومت بنائی, الہی حکومت بنائی. یہ پیک ہے اسلام کا, پیک. ایشیا نے حیدر کرار, اے کلمہ گو مسلمانوں, اسلام انفرادی دین نہیں ہے. اسلام فقط گھروں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا نہیں ہے, اسلام ایک اجتماعی دین ہے, اسلام ایک سیاسی دین ہے, اسلام معاشرے میں نافذ ہونے کے لیے آیا ہے, کتابوں میں بند ہونے کے لیے نہیں آیا. آپ کو جی حلال حرام کے مسائل سارے توزیع المسائل میں لکھ کر ہم نے رکھ دیے,
اس کے بعد پڑھو پڑھاؤ ایسے مولانا تیار کرو مدرسوں کے اندر جو فقہی مسئلے پڑھے سنائے، قضاوت کیا ہوتی ہے، عدالت کیا ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے، جہاد کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے سیاسی مسائل کیا ہوتے ہیں، یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ امپلیمنٹیشن کے لیے ہے۔ مدینے کی حکومت عروج ہے اسلام کا، اسلام اسلامی اور الہی نظام کا عروج دیکھنا ہے، مدینے کی حکومت دیکھو۔ زن محترم یہ ہے، لیکن افسوس زن گرامی ہماری آج اجتماعی سوچ نہیں ہے، ہماری سیاسی سوچ نہیں ہے، ہم تو سیاست کے لفظ کو اتنا گندا کر چکے ہیں، اتنا گندا کر چکے ہیں کہ جب اس ممبر سے بھی میں اگر سیاست کی بات کروں تو آپ کو کہ مولانا خدا کے لیے مجلس و حسین پڑھے سیاسی بات نہ کریں، میں مولا علی کی سیاست بھی بیان کروں تو آپ جوڑ کے کہیں گے مولانا مجلس پڑھیے خدا کے لیے سیاسی بات نہ کریں، میں رسول کی سیاست کی بات کروں الہی سیاست کی بات کروں آپ کو قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ معاشرے نے سیاست کا لفظ اتنا گندا کر دیا، اتنا گندا کر دیا کہ ہم سیاست اور حکومت کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی یزید کے لیے، اس کے باپ کے لیے، اس کے اجداد کے لیے، اور آج کل کے زمانے کے فاسد قسم کے پولیٹیشنز کے لیے ہم سمجھتے ہیں تو ان کا حق ہے۔ اے شیعہ نے حیدر کرا، اے علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں، یاد رکھنا یہ اسلام اور اسلامی نظام اور حکومت اسلامی اگر کسی کا حق ہے تو یا علی کا ہے، یا اولاد علی کا ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ یہ حکومت کرنا، یہ سیاست کرنا، لوگوں کے اوپر فرما روائی کرنا، سلطنت ہاتھ میں لینا، یہ صرف امام معصوم کا کام ہے، حجت خدا کا کام ہے۔ یہ جو بھی امام معصوم کی غیبت میں ان کے اذن سے حکومت کرے اس کو حق ہے، باقی جتنے ہیں مکتب محمد والی محمد میں انہیں ہم غاصبین سمجھتے ہیں، غصب حکومت سمجھتے ہیں، ہم ان کے لیے روا نہیں سمجھتے، جائز نہیں سمجھتے۔ حجت خدا موجود ہو اور غیر معصوم حکومت کرے اس کے لیے حرام ہے، یہ ہمارا فقہی مسئلہ ہے، یہ ہماری شریعت ہے، یہ فقہ جعفری ہے۔ لہذا زانی گرامی امام زمانہ آ کر کیا کریں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، مشکل بات تو نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں امام زمانہ آ کر کیا کریں، کیا کریں گے بھائی، آئیں گے آ کر کہیں گے جوانوں نماز پڑھو، جوان سچ بولا کرو، جوان روزہ رکھا کرو، جوان ماں باپ کا احترام کرو، کہیں گے یا نہیں کہیں گے، کہیں گے، لیکن بس اسی کہنے پہ اکتفا کریں گے؟ وہ آئیں گے بتائیں گے وضو یہ ہوتا ہے، نماز یہ ہوتی ہے، نماز کا فلسفہ یہ ہوتا ہے، صحیح ہے، آپ انفرادی طور پر ادا کرنا شروع کر دو، زیادہ زیادہ نماز جماعت پڑھ لو، اس کے بعد ختم۔ نہیں ہے زمانہ گرامی، امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ایک دم بلند آواز سے درود بھیجے محمد والے، امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، زن محترم سب سے اہم کام بنیادی ترین ذمہ داری امام زمانہ علیہ السلام کی، جو اللہ نے بیان کی، جو رسول نے بیان کی، کہ میرے مہدی کی ڈیوٹی کیا ہوگی، کیا ڈیوٹی ہوگی، ساری دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ، تمام طاغوتی حکومتوں کا خاتمہ، اور عدل و انصاف کی الہی حکومت کا قیام، یہ ہے وظیفہ، یہ ہے شرع ذمہ داری امام زمانہ علیہ السلام کی۔ امام آئے گا ظلم کا خاتمہ کرے گا، ظالم حکومتوں کا تختہ الٹے گا، امام واحد امام، امام مہدی علیہ السلام، ادھر درود بھیجے محمد والے محمد، واحد امام کہ جن کی گردن پر کسی ظالم حکومت کی، کسی سلطان کی بیعت نہ ہو، بیعت کا پریشر نہ ہو۔ واحد امام جن کے بارے میں کوئی سلطان، کوئی سلطنت، کوئی حاکم یہ نہیں کہہ سکے گا کہ امام زمانہ نے ہماری بیعت کر لی، کوئی یہ جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ مولا علی سے لے کر باقی تمام ائمہ تک جھوٹ بولے گئے تاریخ کے اندر کہ انہوں نے ہماری بیعت کی تھی۔ ان سب ظالموں نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے ہماری بیعت کی تھی، لیکن واحد امام ایسے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیب میں ہونے کی وجہ سے، اللہ نے امام مہدی علیہ السلام والسلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے، یاد رکھیے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا، امام جعفر صادق علیہ السلام والسلام نے ارشاد فرمایا۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو واحد امام وہ ہوں گے کہ جن کی گردن پر کسی کی بیعت نہیں ہوگی۔ باقی 11 اماموں تک سب نے اپنی بیعت کو ٹھونسنے کی کوشش کی، آئمہ نے قبول نہیں کیا، لیکن باہر مشروع کر دیا بھائی بیعت کر، بیعت ہو گئی۔ لہذا زانی گرامی ایک امام حسین علیہ السلام ملتے ہیں کہ جن کے متعلق بیعت ٹھونسی گئی لیکن امام نے قبول نہیں کی، صرف ایک یہ ملتا ہے، لیکن باقی جتنے آئمہ ہیں سب کے متعلق یہ مشہور کیا گیا کہ ہر امام نے بیعت کی ہے، لیکن امام زمانہ علیہ السلام کو حتیٰ بیعت کا مطالبہ بھی کسی نے نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پردہ غیب میں، لہذا بیعت کا مطالبہ بھی نہیں ہوا۔ تو امام جب تشریف لے کر آئیں گے تو زانی گرامی جب حکومت کریں گے تو پھر کسی کی حکومت نہیں چلے گی، پھر اگر حکومت قائم ہوگی تو امام مہدی کی قائم ہوگی، پھر حکومت قائم ہوگی تو یا علی تیری حکومت قائم ہوگی، پھر حکومت قائم ہوگی تو یا حسین تیری قائم ہوگی، اور حکومت قائم ہوگی تو جناب زہرا آپ کے بچوں کی قائم ہوگی۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد۔ اچھا یہ جو آخری مرحلہ ہے نا، آخری جو مرحلہ ہے اسلام کی شناخت کا، حکومت اسلامی، اب اس میں سے آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کا اگر مشاہدہ کریں تو انبیاء میں سے بہت انگوش شمار انبیاء ہیں جنہوں نے حکومت بنائی، جیسے حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود بھیجے محمد والے۔ باقی جو انبیاء تھے انہیں یہ موقع نہیں ملا زانی گرامی، وہ تین مراحل طے کر سکے لیکن چوتھا مرحلہ طے نہیں کر سکے، لیکن رسول اللہ نے اور یہ باقی جو تین چار انبیاء تھے ان کو اللہ نے موقع دیا۔ اچھا ہمارے ائمہ علیہ السلام ان میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مولا علی علیہ السلام کو فقط صحیح معنوں میں موقع ملا، امام حسن مصطفیٰ کو تو آپ کاؤنٹ ہی نہ کریں جو ان کے سارا ہنگامی صورتحال رہی ان کی زندگی میں۔ ایک مولا علی ہیں اور دوسرے امام مہدی علیہ السلام ہیں کہ جو انشاءاللہ حکومت قائم کریں گے، درود بھیجے محمد والی محمد پر۔ یعنی میں تم گلا ساتھ نہیں دے رہا تو میں یہاں آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں، انشاءاللہ اس مطلب کو کل بیان کروں گا، اس سے آگے جو مطالب ہیں، اور آج جن مصائب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ مسلم کے دو بچوں کی جوڑی ہے۔ عزادار آل محمد نے اس دین کی راہ میں اپنے ننھے ننھے معصوم بچوں کو بھی قربان کیا، اور میرا سلام ہو اے حضرت ام البنین آپ پر، ام البنین نے اپنے چار بچے حسین پر قربان کیے۔ ام البنین قربانی کا پیکر ہے، ام البنین نے اپنے شوہر نامدار کو سب سے پہلے پیش کیا ہے نا دین کی خاطر، محراب عبادت میں سب سے پہلا امام ہمارا وہ کون تھا،
شوہر حضرت ام البنین تھے، یہ سعادت اور افتخار حضرت ام البنین کو حاصل ہے. چار بیٹے کربلا کے میدان میں دیے، اس میں سے ایک عباس علمدار تھا اللہ اکبر. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ام البنین قبرستان بقیع میں بیٹھ جاتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ مجھے ام البنین نہ کہنا، چونکہ میرا عباس اور میرے بچے شہید ہو چکے ہیں، اب میرا کوئی بچہ ہی نہیں رہا تو ام البنین کیسے رہ گئی. عزادار حضرت مسلم ابن عقیل یہ داماد تھے حضرت ام البنین کے، ان کی بیٹی حضرت رقیہ کے شوہر تھے، اور یہ طفلان مسلم نواسے تھے حضرت ام البنین کے. اب دیکھو مسلم کے دو بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے اور دو بیٹے کوفہ میں شہید ہوئے، اللہ اکبر. اور میں نے روایات دیکھی ہیں کہ حضرت رقیہ اور حضرت مسلم کے بچوں میں سے ایک یا دو معصوم بچیاں جب خیموں میں آگ لگی ہے، شام غریبہ ہوئی ہے نا، اس وقت جب اشقیا خیموں میں آئے ہیں تو گھوڑا دوڑانے لگے، گھوڑے کی ٹانگوں کے نیچے آ کر حضرت مسلم کی معصوم بچیاں بھی شہید ہو گئی. ارے حضرت ام البنین نے بچے بھی قربان کیے، نواسے بھی قربان کیے، داماد بھی قربان کیا، اللہ اکبر نواسیاں بھی قربان کی. بس عزاداروں آپ کی زحمتیں میں تمام کرتا ہوں بہت جلد. بس روایات کے اندر ملتا ہے کہ جب بھگدڑ مچی ہے نا شام غریبہ میں، جب بھگدڑ مچی ہے تو بچے بکھر گئے، مائیں بکھر گئی، مائیں اور بچے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، مائیں کہیں ہیں بچے کہیں ہیں. اور یہ جو بچے ہیں حضرت مسلم کی جوڑی، یہ بھاگتے 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 ابن زیاد کے فوجیوں کے ہاتھ میں چلے گئے. ایک سال یہ بچے ایک سال زندان میں رہے، اور کس طرح سے رہے؟ اس طرح سے رہے کہ دن میں انہیں کوئی اچھا کھانا نہیں ملتا تھا، ایک وقت سوکھی ہوئی روٹی ملتی تھی، تھوڑا سا سالن ملتا تھا. رات بھر یہ بچے عبادت کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے. اور جانتے ہو جب یہ بستر خواب پر سوتے تھے تو چونکہ ان معصوم بچوں کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا، بچوں کو عادت ہوتی ہے کہ ماں کی باہوں میں باہیں ڈال کر سویا کرتے ہیں، لیکن وہ بچے کیا کرے، ارے جن کی ماں باپ ان کے پاس نہ ہو، اللہ اکبر. بس ایک سال جب گزر گیا نا زداروں، اس وقت میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا، بھائی بڑا عرصہ گزر گیا ہے، ہم تو یہاں مر جائیں گے، ہماری تو ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی، بس کوئی چارہ کرتے ہیں، اس زندان سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بھائی کہتا ہے کیا کریں، کہا کہ زندان بان سے بات کرتے ہیں، داروغہ سے بات کرتے ہیں، داروغہ کو اپنا تعارف کرواتے ہیں، شاید اس کے دل میں رحم آ جائے. عزاداروں بس دونوں بچے یہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، داروغہ کو بلاتے ہیں، داروغہ سے کہتے ہیں، داروغہ تم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا ہے؟ کہاں کیا بات کر رہے ہو؟ ارے میں کلمہ کو مسلمان ہوں، میں تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں کیوں نہیں جانوں گا؟ کہا تم جعفر طیار کو جانتے ہو؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں. کہا فاطمہ الزہرا کو جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتا ہوں. علی مرتضیٰ کو؟ ہاں جانتا ہوں. کہا ہم علی مرتضیٰ کے ہی تو نواسے ہیں، ہم تو رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، ہم فاطمہ کی اولادیں ہیں. بس یہ سننا تھا، ایک دفعہ داروغہ قدموں میں گر جاتا ہے، مجھے معاف کرنا، میں نے تم سے بڑی زیادتی کی، بڑا ظلم کیا،
بچے کہتے ہیں اگر ہو سکے تو ہمیں رہا کر دو. اللہ اکبر. غلام اس داروغہ نے بچوں کو آزاد کیا. اب بچے چلے چلے جا رہے ہیں, کہاں کہاں گئے بچوں کو نہیں معلوم. رات ہوتی تھی سفر کرتے تھے اور دن میں کہیں جا کر آرام کرتے تھے. ایک جگہ پہنچے, نہر پاس تھی, درخت پر چڑھ گئے. اب ایک مومنہ پانی بھرنے کے لیے جب آئی ہے نا, ایک دفعہ اس نے جب پانی میں دیکھا جو دو چاند جیسے چہرے پانی میں نظر آ رہے ہیں, پھول جیسے بچے نظر آ رہے ہیں. مومنہ نے تو پلٹ کر دیکھا, کیا دیکھا؟ دو بچے ہیں جو درخت پر چڑھے ہوئے ہیں. پیار سے نیچے اتارا, گلے لگایا. اب تعارف ہوا, کون ہو؟ کہا ہم محمد کے گھر آنے سے ہیں, ہم علی کے گھر آنے سے ہیں, ہم فاطمہ کے گھر آنے سے ہیں. ارے ہم مسلم کے بچے ہیں. مومنہ پیار کرتی ہے, گریا کرتی ہے, بس گھر لے جاتی ہے. گھر میں رات کو سو رہے ہوتے ہیں, حارث ملعون آتا ہے, کہتا ہے کہ بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں, مجھے پتا چلا ہے کہ یہ بچے زندان سے بھاگے ہیں, مجھے ابن زیاد سے انعام لینا ہے. عزاداروں بس آتا ہے, تلاش کرتے کرتے اندھیرے میں ٹٹولتے ٹٹولتے اندازہ ہو جاتا ہے یہ مسلم کے دو پھول, رقیہ کے دو چاند زمین پہ ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ہیں. ایک بچے کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہے, دوسرے بچے کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہے, بس ایک دفعہ دونوں کو بالوں سے اٹھاتا ہے, زمین پہ پٹکتا ہے. ارے تماچے مارے جا رہے ہیں, گویا یہ تماچے کھانا. آل محمد کی مظلومیت ٹھہری. اللہ اکبر. یہ مسلم کے جوڑے ایک دفعہ غلام کو حکم دیتا ہے, غلام جا ان کا سر قلم کر کے لے کر آؤ, میں ابن زیاد سے انعام لینا چاہتا ہوں. غلام لے کر چلا, ایک دفعہ بچوں نے اپنا تعارف کروایا, قدموں میں گر گیا. جاؤ بچوں, میں نے تمہیں رہا کیا. جب غلام بھاگ گیا نا, ایک دفعہ یہ ملعون حارث ملعون خود آگے بڑھتا ہے, شمشیر ہاتھ میں لیتا ہے, کہتا ہے بچوں اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. بچے ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ہمیں قتل کرنا ہے تو قتل کر دو, لیکن ہمیں دو رکعت نماز پڑھنے دو, دو رکعت نماز پڑھنے دو. اے جوانوں, نمازوں نماز کی کتنی اہمیت ہے. اے بچوں, نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ شہادت سے پہلے آل محمد کے معصوم بچے جن پر نماز فرض نہیں ہے اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں نماز سے کتنی محبت ہے. بس عزادارو ایک بچے کا سر کے بال پکڑتا ہے, کھینچتا ہوا نہر کے کنارے لے جاتا ہے, تلوار چلاتا ہے, سر گردن جدا کر دیتا ہے, تن سے جدا کر دیتا ہے, تن کو اٹھا کر نہر میں پھینکتا ہے, سر کو ایک تھیلے میں ڈالتا ہے. عزاداروں معجزہ دیکھو کہ جب لاش پانی میں گئی ہے نا, پانی بہ رہا تھا لیکن لاش اپنی جگہ ٹھہری ہوئی تھی, گویا اپنے بھائی کا انتظار کر رہا ہو. عزاداروں بس دوسرے بھائی کا سر تن سے جدا کیا, اسے پانی میں پھینکا, بچوں نے آپس میں باہیں ڈال دی. ہائے مسلم کے چاند, ہائے ام البنین کے چاند. بس اسیروں کا قافلہ جب کوفے پہنچا ہے تو کوفے کے دروازے پر ارے مسلم ابن عقیل کی زوجہ رقیہ نے دیکھا کہ مسلم کا سر دارالعلوم مارا کی دروازے کے اوپر لگا ہوا ہے. ایک دفعہ آواز بلند کر کے کہہ دیا, السلام علیکم یا مسلم, السلام علیکم ایوہ الشہید. جواب آیا, وعلیکم السلام, اے میری زوجہ تجھ پر بھی سلام ہو. بس عزاداروں وہاں زوجہ مسلم نے صرف ایک سوال کیا, سن سکتے ہو تو سننا, جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ سنیں گے. عزاداروں سے ایک سوال کیا, میں جب کربلا آئی تھی چار لڑکوں کو لے کر آئی تھی, دو بچے حسین پر کربلا میں قربان کر دیے. ارے ہے میرے دو بچے مسلم تیرے ساتھ ہیں, میرے بچے کہاں ہیں, مجھے کوئی بتلا دے. ہائے ام البنین, ہائے ہائے حسین, تو نے اس دین کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ہائے مسلم کی جوڑی, اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. بار الہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ حاضرین مجلس کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بار الہ تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ, اس مجلس کا واسطہ. بار الہ دنیا بھر میں عزادار جہاں کہیں موجود ہیں ان تمام عزاداروں کو سلامتی عطا فرما. بار الہ دشمنان آل محمد کو نابود فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے صاحب و انصار و امام شعبہ میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا.